حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے دین و مبین کے اندر جو حل ہماری زندگی کی مشکلات کے لیے اور وہ ہدایت جو زندگی گزارنے کے لیے دی ہے، اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ یہ جو سادہ ترین انسان ہے اس کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے، اور جو فلسفیانہ ترین ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس ہدایت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے ایک ہی کتاب بھیجی ہے، فلسفی بھی اسی کتاب کو پڑھے گا، جو عام انسان ہے جو زندگی گزار رہا ہے اس کی کوئی خاص مہارت نہیں ہوگی وہ بھی اسی کتاب کو پڑھے گا۔ اب اس کتاب کا معجزہ ہے کہ یہ سب کو کچھ نہ کچھ دے، اور اس خاطر جو خدا تعالیٰ کی تعلیمات ہیں ان میں اتنی خوبصورتی ہے کہ اگر میں اور آپ عام انسان اس کتاب کو پڑھ رہے ہوں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا، کوئی بہت پیچیدہ انسان ہو، فلسفی ہو، مفکر ہو، اپنے کام کا ماہر ہو، وہ بھی اس کو دیکھے تو اس سے اس کو استفادہ ہوگا۔ میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اللہ صلی علی محمد آل محمد۔
اس سے پہلے کی مثالیں عرض کروں، ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اچھے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا نظام سمجھا جائے۔ یہ ایسا ہے کہ میں جیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم سے میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے سوائے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ اس میں بظاہر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سادہ سی بات، اس کو سمجھنے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن اچھے شعور کے لیے، اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک چیز کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ویسے تو ہر آدمی جو بھی پڑھے گا اسے فائدہ ہوگا، لیکن اچھا سمجھنے کے لیے ضروری ہے پورا نظام سمجھ میں آ جائے۔ خدا کے نظام میں کس چیز کی کیا اہمیت ہے، خدا کے نظام میں کس چیز کی کیا حیثیت ہے، اور کچھ بنیادی کلمات ہیں، وہ بنیادی کلمات ہمیں سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ قرآن کریم نے اس معاملے میں بہت زیادہ اصرار فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی حیثیت کو بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، یقیناً انسان طغیان کرے گا، بغاوت کرے گا جب بھی اپنے آپ کو بے نیاز دیکھے گا۔ انسان کی طبیعت سے ہمیں ایک پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ایک ٹائپ کی بغاوت چھپی ہوئی ہے۔ اب تصور کرو، یہ انسان وہ ہے جس کے اوپر خدا فخر کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ جب قرآن کریم میں انسان کی خلقت کو بیان کرتا ہے، فخر کر کے کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، پاک و پاکیزہ ہے، بلند مرتبہ ہے وہ خدا جس نے اتنی ایسی مخلوق خلق کی ہے، احسن الخالقین، سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے، انسان کی خلقت پہ کہا ہے۔ ایک طرف سے انسان کی خلقت کو اتنا عظیم الشان بیان کیا، اس کے بعد اس کی ڈیفیشنسیز کو، اس کی کمزوریوں کو بھی بیان کیا، کہا یہ انسان بہت اچھا ہے، اعلی علیین میں خلق ہوا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ مشکلات بھی ہیں۔ اب خدا ہم سے چاہ رہا ہے اس دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر بلندی کیا ہے، اس کے اندر بڑائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اس کے اندر خامیاں بھی کیا ہیں، وہ بھی سمجھ لو۔ اور ان دونوں کے ذریعے کیا چاہتا ہے؟ اپنی زندگی میں بیلنس بناؤ، اپنی زندگی پہ توجہ دو. مثال کے طور پر فرض کریں، دنیا کسی مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں، بہت اچھی گاڑی ہے، لیکن مینوفیکچرنگ کمپنی خود آپ کو بتاتی ہے اس حالت میں اس گاڑی میں یہ پرابلم آئے گی، تو آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آپ اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں. وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے. اب خدا نے مدد فرما رہا ہے تم، یہ انسان بہترین ہے لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے، اگر یہ خدا سے اپنے رابطے کو توڑ لے اس سے بڑا باغی کوئی نہیں ہے پھر اس، یعنی اگر میں ایک معنی میں کہوں پھر اس سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے پھر. اگر یہ خدا سے اپنے رابطے کو توڑ لے، جس کو خدا نے کیا فرمایا، الرآہ استغنا، جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. بے نیاز دیکھتا ہے کیا مطلب؟ ایک تو خدا ہمیں بتاتا ہے، وہ فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب خدا کے سامنے فقیر ہو، تم سب کے سب خدا کے سامنے نیاز مند ہو. ایک نیاز مندی کی کیفیت ہے کہ میں سمجھوں میں خدا کا محتاج ہوں. جب تک یہ احساس میرے اندر مضبوط ہے، اور یہ احساس صرف احساس نہیں ہے، حقیقت ہے. بھائی آپ یہ جو بلب جلتا دیکھ رہے ہیں، یہ بغیر بجلی کے نہیں جلیں گے، یہ کہ یہ بغیر بجلی کے نہیں جلیں گے، یہ احساس ہے یا حقیقت ہے؟ حقیقت ہے. ایک سیکنڈ بھی نہیں جل سکتے اگر آپ اس کا سوئچ آف کر دیں گے. یہ کہ ہم سب خدا عند مطالع کے محتاج ہیں، احساس ہے یا حقیقت ہے؟ 100% حقیقت ہے. خدا عند مطالع فرماتا ہے یہ حقیقت اگر تمہارے دماغ سے نکل گئی، اور خدا نہ کرے، اپنی دانش میں کہہ رہا ہوں، کوئی انسان اپنے آپ کو خدا سے نکال کر سوچنا شروع کر دے، پھر خدا فرما رہا ہے یہ بہت بہت بری مخلوق ہے. یہ پھر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، اور یہ انسان اگر اپنے آپ کو بے نیاز دیکھے گا تو طغیان کرے گا. تو خدا نے مطالعہ کہتا ہے دونوں نظام کو سمجھو. اب ہمارے پاس دو راستے ہو گئے، ان دو راستوں کو ہم سمجھ لیں اور اپنی زندگی کے اندر لے کے جائیں. ایک راستہ کون سا ہے؟ ایک راستہ ہے عبودیت کا راستہ، بندگی کا راستہ. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کرے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور تم سب لوگ، تم سب میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. ایک راستہ ہے بندگی کا راستہ، اور دوسرا راستہ کون سا ہو گیا؟ دوسرا راستہ ہے طغیان کا راستہ، بغاوت کا راستہ. انسانوں میں ہے یا نہیں ہے؟ خدا فرماتا ہے اصل تو بندگی ہے، ہم نے اس کو بندگی پہ خلق کیا ہے، لیکن اگر یہ خدا سے اپنا تعلق توڑ لے پھر یہ بغاوت دکھائے گا. اور جب بغاوت دکھائے گا تو کیا کرے گا؟ اس کی بھی آگے داستان ہے. یہلک الحرث والنسل، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، نسل اور کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے. تو خدا نے پورے نظام کو ہمیں دیا ہے کہ بھئی یہ پورا نظام اپنے ذہن میں رکھو. اس نظام کے اندر انسان بہترین مخلوق ہے، اعلیٰ علیین میں خلق ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک کمزوری ہے. وہ کمزوری یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی اپنی جہالت کی وجہ سے، کبھی اپنی دان دادانی کی وجہ سے خدا سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے. جیسے ہی خدا سے اپنے رشتے کو توڑتا ہے، بدترین طغیان، بدترین بغاوتیں یہ پھر انسان کرتا ہے، اور ان طغیان اور بغاوتوں کے نتیجے میں جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. کل انعام بل ہم ادل، چار پائے جانوروں کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے. اب یہیں پر سارا تربیت کا کردار آتا ہے. ہمیں پتہ چل گیا انسان کے اندر ایک خرابی ہے. وہ خرابی کیا ہے؟ اگر خدا سے بے نیاز سوچے، اپنے آپ کو خدا سے علیحدہ کر کے سوچے، یہاں پہ مصیبت آئے گی. اب آپ کے اور میرے سامنے تربیت کا ایک چیلنج آ گیا. میں آپ کی خدمت عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تربیت کا جو چیلنج آئے گا میرے اور آپ کے سامنے، وہ یہ کہ میں اپنے طاقت کے زمانے میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کروں، کہ اپنے آپ کو خدا سے علیحدہ نہ سمجھوں. کوئی کمزوری کے زمانے میں اپنے آپ کو خدا سے علیحدہ سمجھے گا؟ نہیں، کمزوری میں تو خود پکار رہا ہوگا خدا میری مدد کرے. اصل مشکل کہاں پہ آئے گی؟ جب اس کی طاقت کا زمانہ آئے گا. تو جب طاقت کا زمانہ آئے گا، اب یہ اپنے آپ کو خدا سے متصل سمجھے، خدا کا محتاج سمجھے، خدا سے وابستہ سمجھے. یہ چیلنج آ گیا ہمارے سامنے. اب یہی جو فکر ہے، یہ اگر آپ بچوں میں بھی دے سکیں آپ کی زندگی آسان ہو گئی. وہ یہ کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھا سکیں کہ بھائی طاقت کے زمانے میں خدا کی محتاجی سوچنی ہے, کمزوری میں تو سوچے گا ہر آدمی سوچے گا, طاقت کے زمانے میں سوچنا ہے. جیسے ہی آپ نے تربیت میں یہ سکھا دیا, یہ سمجھ لیجئے گمراہی کا آدھا راستہ بند ہو گیا. یہ گمراہی کا راستہ تھا, خدا نے فرمایا تھا ان الانسان لا یتغی ان رآہ استغنا. یہ خدا کا تربیت کا نظام اس طرح سے کام کرتا ہے. یہ تربیت کا نظام اس طرح سے کام نہیں کرے گا, یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ کرو یہ نہیں کرو, صرف اس طرح کام نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے ہم لوگ تربیت کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں, ہم تربیت کو صرف احکام دینا سمجھ رہے ہیں. ابھی میں تھوڑا سا پچھلے عشرے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں یاد دلانے کی کوشش کروں گا, اور آج اس میں اس حوالے سے کچھ اضافے کریں گے تاکہ انشاءاللہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تربیت میں جو آج کل کے زمانے میں سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو گرفت میں نہیں لیا تو جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں وہ خدا کے بندوں نے نہیں بنایا ہے, وہ خدا کے دشمنوں نے بنایا ہوا ہے. وہ یقیناً طبیعت میں طغیان ڈال دیں گے. مصیبت آج کے زمانے میں یہ ہو گئی ہے کہ اب آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں شاید 100 سال پہلے اتنا برا نہیں ہوگا, شاید 60-70 سال پہلے بھی اتنا برا نہیں ہوگا, لیکن اب تو ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اب جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں اگر ہم نے بچوں کو صحیح راستے کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کی, ان کی طبیعتوں میں طغیان آئے گا, بغاوت آئے گی. تو اب ہمیں اس معاملے کو حل کرنا ہوتا ہے. پچھلے سال جب ہم نے بچوں کے سلسلے میں گفتگو کی تھی تو چند مجالس کے اندر بہت تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہم بچوں کو نماز سکھاتے ہیں تو بعض بچے بڑے ہو کر بے نمازی ہو جاتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی کہ بھائی کیا کرتے ہیں, لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کچھ اور ہو گیا. مثالیں بھی بہت عرض کی تھیں, ہم ظاہر پورا عرصہ تو نہیں دہرانا چاہیے, صرف نکات پوائنٹس کی صورت میں. تو ہم نے وہاں پہ سب سے اہم پوائنٹ یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی پچھلے سال کہ آپ بچوں کو کچھ بھی کریں, سب سے اہم کام یہ کہ فکر اس کی کارآمد فکر بنا دیں, اس کے اندر بے چون و چرا قبول کرنے کی صلاحیت نہ ڈالیں. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, پچھلے سال عرض کیا تھا کہ اگر ہم بچے کو مطیع بنائیں گے, خاموش رہنے والا بنائیں گے, جو کہو کر لو, جیسے کہ مجاہد ہم لوگ کی نسل میں کہتے تھے بڑے جب کوئی بات کہیں خاموش رہا کرو. یہ بات اچھی ہے, بڑے کہیں تو خاموش رہنا چاہیے, لیکن وہ خاموش قبول بھی کر لے. آج مجھ سے سنے گا, کل کسی ظالم سے بھی سنے گا. پھر وہ اگر اس کے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آج مجھ سے سن رہا ہے کیونکہ میں طاقتور ہوں, کل کسی اور طاقتور کی سنے گا. پھر تو ہمیں کچھ اور سکھانا پڑتا ہے اس کو. کیا سکھانا پڑتا ہے؟ اپنے ذہن کو استعمال کرو, غلط بات قبول نہیں کرو اور حق کو فوراً قبول کر لو. تو ہم نے دو پوائنٹ عرض کیے تھے. نمبر ایک, انتقادی ذہن, کرٹیکل مائنڈ, دماغ میں تھوڑا سا تنقید کی صلاحیت ہو. اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ حق کے اوپر چلنے کی طاقت ہو. حق بہت عمومیت کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر ایک بچے کے ہاتھ میں ربر ہے, اس سے پوچھے کس کا ہے, اس کا نہیں ہے, بولے گا کہ میرا نہیں ہے. یہ حق میں چلنے کی طاقت یہیں سے ظاہر ہو جائے گی کہ جب کوئی بات سچ کہنی ہو, اس کا نقصان ہو, کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے. ہمیں بچے میں یہ ڈالنے کی ضرورت ہے. بس عرض کیا تھا کہ ایک تو انتقادی ذہن چاہیے, جو کہیں قبول کرو, ایسا نہیں چاہیے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم یہ سمجھائیں کہ دیکھو صحیح بات قبول کرو, اور دوسری بات یہ کہ حق کو جب کہو تو تمہیں نقصان بھی ہوگا, حق کو کہنے کی طاقت تمہارے اندر ہونی چاہیے. ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ دو باتیں ہم سکھا سکے بچوں کو بچپنے سے, ہماری زندگی آسان ہے. یہ بچوں کی فطرت کا حصہ بن گیا تو ہماری زندگی آسان ہے. دو باتیں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر ایک, انتقادی فکر, کسی بھی بات کو بلا دلیل قبول نہ کرو, ایک بات. اور دوسری بات یہ, حق بات ہو اسے اٹھانے کی طاقت رکھو. کتنا نفیس جملہ ہمارے پاس وقت کے امام کی دعاؤں میں سے ایک ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو ہم نے اتنی آسانی سے ایک جملہ کہا حق کو قبول کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. آپ تصور فرما رہے ہیں کیا یہ آسان ہے؟ مثلا ایک خاندان کے اندر دو لوگ جھگڑا کرتے ہیں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ناحق ہوں, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں حق پر ہوں پھر بھی جھگڑا ہو رہا ہو؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ناحق ہوں, دونوں غلط کر رہے ہوں, لیکن ایک حق پہ ہو اور ایک ناحق ہو, اس کا امکان بہت زیادہ ہے. اچھا اگر میں وہ بندہ ہوں جو ناحق ہوں اور میرے سامنے کوئی ثابت کر دے کہ تم ناحق ہو تو دست بردار ہو جاتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں؟ کیوں؟ اس میں ہماری انانیت آ جاتی ہے, اس میں ہمارا غرور آتا ہے, اس میں ہم اپنی بے عزتی قبول کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے مان لیا میری بے عزتی ہے. اچھا یہ کہاں سے سکھانا تھا ہمیں؟ یہ ہمیں بچپن سے سکھانا تھا کہ سب سے بڑی عزت حق کو قبول کر لینے کے اندر ہے, چاہے کتنا ہی نقصان کیوں رہا ہو. یہ ہمیں بچپن سے سکھا دینا چاہیے تھا, وہاں سے ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے تھی. تو یہ جو میں نے اس دفعہ عشر محرم کے لیے ٹارگیٹ گروپ رکھا ہے ٹین ایجرز, اس میں بھی یہی اہم ہے, سب سے اہم یہی ہے. کہاں سے شروع کریں؟ انتقادی فکر بنائیں, سوچنے سمجھنے کی طاقت ہونی چاہیے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا تھوڑا سا آپ اور میں اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں. ظاہر ہے جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ ٹین ایجرز تو ہیں نہیں, وہ لوگ وہی بیٹھے ہیں جو ٹین ایجرز کی تربیت کرنے والے لوگ ہیں یا ان کی اولاد, بلکہ اب ٹین ایجرز کے باپ ہوں, شاید اس رد میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے. آپ اور میں اپنا ایک امتحان بھی لے سکتے ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایسے آپ بھی دیکھیے گا, آپ اور میں بچوں کو حکم زیادہ دیتے ہیں یا حکم کی مصلحت زیادہ سکھاتے ہیں؟ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں, مثال کے طور پر ایک بچہ میرے سامنے ناخن دانتوں سے کاٹ رہا ہے, دانتوں سے ناخن کاٹنا اچھا نہیں فرض کر لیتے ہیں, یا مثلا بچے انگلیاں کٹ 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 کرتے رہتے ہیں تو یہ کر رہا ہے, آپ حکم زیادہ دیتے ہیں یا حکم کی مصلحت زیادہ بتاتے ہیں؟ میرے پاس دو راستے ہیں, میں نے کسی بچے کو یوں یوں کرتے دیکھا وہ انگلیاں چٹکھا رہا ہے, میں اسے کہتا ہوں انگلیاں مت چٹکھاؤ, صحیح ہے. اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو میں کہہ رہا ہوں حکم دینا. اچھا ایک دفعہ میں یہ نہیں کہتا ہوں انگلیاں چٹکھاؤ یا نہیں چٹکھاؤ, میں اس سے کہتا ہوں بیٹا اس طرح کرنے سے انگلیوں میں درد ہو جاتا ہے, اس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, حکم دیا کیا میں نے اسے؟ نہیں حکم نہیں دیا ہے, حکم کی منطق دی ہے. اس منطق کو سننے کے بعد اس کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. اب آپ خود تصور کیجئے, ہم لوگ حکم زیادہ دیتے ہیں یا منطق زیادہ دیتے ہیں؟ ہم لوگ حکم زیادہ دیتے ہیں. اچھا یہ جو حکم والی بات ہے اس میں دو طرح سے ہوگا, یا تو وہ ہمارا تابع دار بن جائے گا, کہے گا جو باپ حکم دے رہا ہے مان لو, ختم ہو گیا معاملہ. تو میں نے عرض کیا یہ بہت خطرناک ہے, آج مجھ طاقتور کی مان رہا ہے کل کسی اور طاقتور کی مانے گا, یہ بہت خطرناک ہے. یا ایک اور کام ہونے والا ہے, ابھی جب تک یہ کمزور ہے مجھ طاقتور کی باپ کی سنے گا, جس دن آزاد ہوگا پھر کیا کرے گا؟ کہے گا بھائی اب میری باری ہے, اب میری باری. دونوں خطرناک ہیں. اس کے مقابلے میں میرے پاس بہتر راستہ کیا ہے؟ بہتر راستہ یہ کہ اس کو حکم نہ دوں, اس کو منطق دوں, اس کو حکمت دوں, اور حکم کو اس کے اوپر چھوڑ دوں کہ یہ حکم کو خود سمجھے. میں کیوں اس کو اس طرح کا بناؤں کہ میں اس کے سر کے اوپر جب تک نہیں بولوں گا ڈانٹوں گا نہیں یہ سنے گا نہیں, نہیں مجھے چاہیے کہ اس کو اس طرح سے لے کے چلوں. اچھا اب اس میں ایک اور مصیبت ہے, یہ جو سارا عمل ہے یہ انسان کی زندگی میں شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مثلا آپ بچے کو حکم دیں گے یا منطق دیں گے, لاجک دیں گے, یہ سب کہاں سے شروع ہوگا؟ اسکول سے شروع ہوگا یا خاندان سے شروع ہوگا؟ اب ہم سب کو معلوم ہے یہ خاندان سے شروع ہونے والا ہے, اسکول بہت دیر کی بات ہے, یہ جو شروع ہوگا یہ خاندان سے شروع ہوگا. اب خاندان کے معاملے میں ایک اور بہت بڑی مشکل ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں. تربیت میں عرض کیا کہ حکم دیں یا منطق دیں, عرض ہوا کہ منطق دیں. حکمت دیں. یہ جو حکمت اور منطق دیں یہ کہاں سے شروع کریں، اسکول سے یا خاندان سے؟ میں نے اس کے خاندان سے. اب یہاں ایک اور مسئلہ شروع ہوتا ہے، یہ جو ہمارا اور آپ کا خاندان ہے ظاہر ہے یہ اس کی ایک اساس اور اکائی ہے، اور وہ جو اساس اور اکائی ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں. خاندان یہاں سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی تربیت شروع ہوگی وہ یہاں سے تربیت شروع ہوگی کہ بھئی یہ جو خاندان ہیں میاں بیوی ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ کس قسم کے ہیں. اب ان کے تعلقات کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں؟ بہت ساری قسم کے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر شوہر کے خوف پر تعلقات چل رہے ہیں، شوہر کے حکم پہ تعلقات چل رہے ہیں یا نہیں، یہ تعلقات عقل کے اوپر چل رہے ہیں، کس پہ چل رہے ہیں. اچھا ہمارا جو پرانا معاشرہ ہے، کنونشنل معاشرہ، روٹین میں جو معاشرہ ہے وہاں یہ تعلقات یا خوف پہ چلتے ہیں یا حکم پہ چلتے ہیں، یا خوف پہ ہیں یا حکم پر ہے، یعنی شوہر کا یا خوف ہے یا شوہر کا حکم ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جس خاندان کی اساس حکم اور خوف پہ چل رہی ہو اس کے بچے آزاد بن جائیں گے؟ یہ مشکل آ رہی ہے ہمارے سامنے، یہ نہیں ہو پائے گا. یعنی ہم ایک ایسے ماحول کے اندر بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں جس میں تربیت پانے والے بچے آزاد ہوں، فکر کے اعتبار سے آزاد ہوں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا آزاد ہوں، ہمارے الحمدللہ شیعت کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں آزاد تو ہمیں حضرت حر کی یاد آتی ہے. اچھا حضرت حر کے اندر خاصیت کیا ہے؟ نہ لشکر کی سرداری ان کو روک سکی، نہ سید الشہداء کی تعداد کی کمی اور دشمن کی تعداد کا زیادہ ہونا ان کو روک سکا، کوئی دولت کی خواہش نہیں روک سکی. ہر طرح سے حضرت حر ایک آزاد انسان ہے، جو حق سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، غلام مائیں آزاد بچے بنا لیں گی؟ خوفزدہ مائیں بہادر بچے بنا دیں گی؟ غلامی پر مبنی خاندان آزاد بچے بنا لیں گے؟ خوف پر مبنی خاندان بہادر بچے بنائیں گے؟ یہ نہیں ہونے والا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بسکٹ کے کارخانے سے شربت نکل رہا ہو، یہ نہیں نکلے گا. بسکٹ کے کارخانے سے بسکٹ ہی نکلے گا. اگر ہمارے خاندان خوف پر بنے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان صرف پیروی کے اوپر بنے ہوئے ہیں، یہاں سے آزاد بچے نہیں نکل سکیں گے. تو یہ جیسے ہم تربیت کی بات کرتے ہیں سب خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم بچوں کی تربیت کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اچھا جیسے ہی بات آتی ہے کہ بیٹا یہ جو آپ تربیت کی بات کر رہے ہو نا، یہ تربیت آپ کو اپنے آپ سے شروع کرنی ہے، اب معاملہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. کہ بھائی ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت کرنا ہے، یہ امام زمانہ کے نصرت کرنے والے بنیں گے. بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ نصرت کرنے والے بعد میں بنیں گے، پہلے آپ کو بننا ہوگا، پہلے وہاں سے شروع کرنا ہوگا. تو پہلے آپ کو کچھ اپنے وجود میں کچھ تیاری دکھانی پڑے گی. تو اب اس بنیاد کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ جو کفر کا نظام ہے، شیطان کا نظام ہے، یہ کمبخت بہت ہوشیار ہے. انہوں نے بہت اسٹڈی کی ہے، بہت مطالعہ کیا ہے، یا بولو کہ شیطان نے ان کو فرسٹ ہینڈ رپورٹ دے دی ہے. ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اچھے خاندان سے اچھے بچے نکل سکتے ہیں، اور یہ جو اچھے بچے ہیں یہ شیطان کی پیروی میں نہیں جائیں گے. تو انہوں نے جو کام کیا ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، مغربی معاشروں کو دیکھ کر، ہمارے اندر جو ان کی اندھی پیروی میں ہم چل رہے ہیں اس کو دیکھ کر، انہوں نے ساری کوشش اس پہ کی ہے کسی طرح خاندان کی بنیاد توڑ دو. ابھی جو خاندان کی بنیاد توڑی ہے یہ دو طرح سے توڑی ہے. ایک توڑی ہے بے حد و حساب آزادی دے کر، ایک توڑی ہے بے پناہ غلامی دے کر. مغربی ممالک کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کو، خاندان کے تعلقات کو توڑ دیا، بہت زیادہ آزادی دے کر، اتنی آزادی دی، اتنی آزادی دی کہ میاں بیوی کیسے گھر میں رہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، کس طرح کا خاندان ہے خدا جانتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہر ایک کی اپنی علیحدہ زندگی ہے، ہر کوئی اپنی علیحدہ زندگی میں بسا ہوا ہے، خاندان کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اچھا مشرق میں کیا کیا ہے؟ مشرق میں کیا کیا ہے؟ اس کو خاندان کے بجائے غلامی کے مرکز بنا دیا، حکومت چل رہی ہے، غلامی ہو رہی ہے، نہ وہ اتنا زیادہ آزاد کہ جس کے اندر کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں ہے، نہ یہ غلامی، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، پھر اس سے بھی آزاد انسان نہیں بنتے. ہمیں ایک بیلنس کہیں نہ کہیں لانا پڑے گا، جو دین مبین ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وہ بیلنس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ بچوں میں بعد میں آئے گا، پہلے شوہر اور بیوی کے تعلقات کو ہمیں اچھی طریقے سے دیکھنا پڑے گا. اچھا یہ تعلقات کس حیثیت کے اوپر مبنی ہونے چاہیے؟ مثال کے طور پر فرض کریں میں چاہتا ہوں بھائی میرا بچہ آزاد انسان بنے، یہ بلا وجہ میں بزدلی نہ لے، یہ بلا وجہ میں اندھی پیروی نہ کرے، اور تو جس گھر میں یہ پل رہا ہے اس گھر کو مجھے کسی طریقے سے آزاد گھرانے کے اندر تبدیل کرنا پڑے گا. آزاد گھرانہ کون سا ہوگا؟ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بچہ ایسا ہو، سب سے پہلے سوچو آپ کے اور گھر والوں کے تعلقات میں کیا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف خوف پہ مبنی ہے. اچھا میں تیسری چوتھی دفعہ یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے، زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا جب ایسا ہوگا تو پھر ہمیں کیا امید ہے کہ ہمارے بچے آزاد بن پائیں گے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، شاید اتنی صراحت کے ساتھ کہنا اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ چارہ کار بھی نہیں ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا ہے کہ باپ نے گھر کو اپنی ڈکٹیٹرشپ کا علاقہ بنا لیا ہے، حاکم مطلق ہے، جو چاہے گا کرے گا، کسی کو چھو کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس ماحول میں آزاد بچے بن جائیں گے؟ اس ماحول میں سوچنے سمجھنے والے بچے بنیں گے کیا؟ ناممکن ہے. خدا کوئی معجزہ دکھا دے تو ہو جائے، ورنہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، ماحول کو عقل پر مبنی لے کر آئے. میں نہیں کہہ رہا باپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ ایسی آزادی نہ ہو جائے جو مغربی مالک کے اندر آزادی ہے، کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ بھی میں مثلا وہاں پہ دیکھتا ہوں بعض اوقات باپ سے پوچھتا ہوں مثلا بچہ کہاں ہے، کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اسے کال کر کے پوچھوں آئے گا یا نہیں آئے گا، اگر وہ کہتے ہیں میں بزی ہوں معاملہ ختم ہو گیا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ بھی نہیں چاہیے. وہ بیچارہ اس سے پہلے کہ عقل حاصل کر پاتا ہر دنیا کے معاملے میں آزاد ہو گیا ہے، اتنی جلدی ایسی آزادی مل جائے جس کے ابھی وہ فیصلے بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ بھی نہیں چاہیے. لیکن سارے کا سارا غلامی کے اوپر چل رہا ہو اس سے بھی کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا. تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایک بیلنس کو لے کے چلنا پڑے گا. اس بیلنس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ میں تھوڑا سا میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی بنیادوں کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. احسان محترم ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے دور میں کچھ کامیاب معاشروں کو دیکھ رہے ہیں، نہ دولت کے اعتبار سے کامیاب بلکہ دین کے اعتبار سے کامیاب. کچھ ہم ایسے معاشروں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے دین کے حساب سے کامیابیاں حاصل کی ہیں. مثلا میرا اپنا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سوائے کوئی بہت ہی کم اقلیت کے، ہم سب کہیں نہ کہیں مثلا حزب اللہ سے فخر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ کامیاب لوگ، دین کے نام پہ انہوں نے کامیابیاں لی ہیں، اپنے دشمنوں کو شکست دی ہے، دین کے نام پہ عزت کمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب اس پہ فخر کرتے ہیں. تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں حادثے سے نہیں ہوتی ہیں؟ مثلا اگر وہ لبنان میں ایک ایسی قوم بن گئی ہے، ایسا گروہ بن گیا ہے جو اپنے دشمنوں کو شکست دے رہا ہے، کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، کیا بغیر تربیت کے ایسا ہو گیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوا ہوگا، دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں ہو گیا؟ خدا کسی کو بغیر محنت کے تو انعام نہیں دیتا اس طریقے سے، دولت تو شاید دے دے. ایک علاقہ تھا وہاں پہ تیل نکل آیا، پیسہ آ گیا، بھائی یہ تیل تمہارے بابا نے کھود کر ڈالا تھا نیچے؟ نہیں, وہ اعجازیوں کی طرح, سعودیوں کی طرح کہ ان کی زمین کے نیچے تیل نکل آیا, دولت آ گئی ان کے پاس. کوئی کارنامہ تم نے کیا ہے؟ نہیں, کوئی کارنامہ نہیں کیا ہے. اتنا بھی نہیں کیا ہے کہ کھودوں میں, وہ بھی انگریز آ کے کھودے گا, وہ بھی انگریز آ کے کھودے گا اور لوٹ کے لے کے جائے گا, تھوڑا سا ان کو دے گا, اس پہ یہ خوش ہیں. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. لیکن حزب اللہ, ہاں کارنامہ کیا ہے, 40 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھے, نہ دولت تھی نہ عزت تھی. اسی 30-40 سال کے اندر کچھ ہوا ہے, الحمدللہ رب العالمین, اب عزت بھی ہے, جرأت بھی ہے, طاقت بھی ہے, اور حتیٰ دولت بھی ہے, یہ بھی ہے. جی سب کیسے ہو گیا؟ کیا بغیر تربیت کے ہوا ہے؟ اگر قبول کرتے ہیں کہ نہیں ہاں بھائی تربیت تو ہوئی ہوگی, تو اب جا کے دیکھیے بھائی وہ تربیت کیسے ہوئی ہے. آیا مثال کے طور پر انہوں نے اپنی خواتین کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے؟ میرے جیسے آدمی کے نزدیک 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ اگر انہوں نے اپنی عورتوں کو غلام بنا کے رکھا ہوتا, کبھی بھی ان کے اندر آزاد بچے نہیں نکل سکتے تھے, وہ نہیں تھا. یہ یقینی بات ہے انہوں نے اپنے خاندان کی اکائی اساس کسی اور چیز کے اوپر رکھی ہے. کس پہ رکھی ہے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہی جو دین کہتا ہے. دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے احترام پہ رکھو, احترام پہ رکھو, ذلت پہ مت رکھو. کیا مطلب؟ معذرت چاہتا ہوں اگر تھوڑا سا اور میں صراحت کے ساتھ ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر ایک گھرانے کے اندر خاتون کی بار بار بے عزتی ہو رہی ہے, یہ جس ماں کی بار بار بے عزتی ہو رہی ہے, یہ عزت پسند اولاد بنا پائے گی بیچاری؟ اچھا اگر کسی اولاد سے عزت نکل جاتی ہے تو وہ دین کے لیے عزت لا سکے گا؟ اب دیکھیے سرحد کے ساتھ اور عرض کروں, مثلا فرض کریں ایک گھر کے اندر گالم گلوچ ہوتی ہے, خدا پسند نہیں کرتا ہے. شدید روایت موجود ہے, فرمایا گالی دینے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا, گالم گلوچ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, پسند نہیں کیا خدا نے مطالبہ, اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا. اچھا اگر ایک گھر ایسا ہے جہاں پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی یہ ہو رہا ہے, ماں کو بھی سننی پڑتی ہے, بچوں کو بھی سننی پڑتی ہیں, عزت نہیں ہے. اچھا جس گھرانے کے اندر ماں اور اولاد کی عزت نہیں ہے, یہ گھرانہ با عزت آزاد بچے پیدا کر سکے گا؟ نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہاں سے شروع کرنا پڑے گا, احترام کرو, ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ ہم اور آپ جب بزنس کے اندر آتے ہیں نا تو یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بزنس کے اندر بیٹھے ہیں, میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں, میرے سامنے کسٹمر آئے, گالیاں بکنا شروع کر دوں, میرا کام چلے گا؟ مجھے دکان بند کرنی پڑ جائے گی, فاقے پڑ جائیں گے مجھے. تو فاقوں سے بچنے کے لیے زبان کو کنٹرول رکھوں گا, اور گھر میں آ کے آپ آزاد ہو گیا. تھوڑی سی دولت کمانے کے لیے تو باعزت ہوں, اور بچوں کے مستقبل کی خاطر نہیں ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو معاشرے کے اندر چل رہی ہیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں تھوڑا سا موضوع سے باہر نکلوں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ملک کے اندر ڈیموکریسی کے نام پر, سیاست کے نام پر چور اچکے حکومت کر رہے ہیں, اور عوام کے اندر اعتراض کرنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوموں کے اندر اگر ایسا کوئی سین ہوتا ہے, اس کے وزیر کو استعفیٰ کرنا پڑ جاتا ہے. ہمارے یہاں اس سے 10 گنا بڑا بھی ہوگا, ہمارا وزیر ہلے گا بھی نہیں. اچھا پبلک بھی گرانٹیڈ لے لے گی کہ چلو ٹھیک ہے, ہو گیا ہو گیا, کوئی بات نہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک قوم کے اندر وہ رد عمل ہے, ایک قوم کے اندر اس طرح سے ہے. کہاں سے شروع ہوا یہ سب؟ یہ سب شروع ہوتا ہے خاندان سے. جب ماں کو عزت ملتی ہے, وہ اولاد کو صاحب عزت بناتی ہے. اور طاقتور پارٹی کون سی ہے؟ البتہ یقیناً پاکستان کے اندر بھی کچھ گھرانے ہوں گے جہاں عورت طاقتور پارٹی ہوگی, لیکن زیادہ تر طاقتور پارٹی مرد ہے. یہ کہ گھر میں عزت دینی ہے یا نہیں دینی ہے مرد کو سوچنا ہے، عزت دینی ہے نہیں دینی ہے. یہ کہ گھر میں احترام کے اوپر فضا رہے گی یا خوف کے اوپر فضا رہے گی، یہ مرد نے سوچنا ہے. اس نے سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اچھا یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ کچھ علاقے، کچھ قومیں، کچھ گروپس اس معاملے میں برے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو آزادی نہیں دیتے، وہ اپنی عورتوں کو جرأت نہیں دیتے، احترام نہیں دیتے. اس کے نتیجے میں ان کی قوموں میں سر جھکا کے چلنے والے بنتے رہتے ہیں، وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتے. عزیزان محترم، آپ کو اور مجھے اگر کربلا والے بنانے ہیں تو عزت والے بنانے پڑیں گے، اور اگر بچے عزت والے بنانے ہیں تو گھر کو عزت والا گھر بنانا پڑے گا. اس کے بغیر یہ کہانی آگے نہیں بڑھتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تھوڑا سا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی. مسلک طور پر ممکن ہے یہ باتیں شاید تفصیل سے نہ کہی جا سکیں، لیکن ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ نہیں، اگر ہم گراؤنڈ دینے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا عزت دینے کی کوشش کریں گے، احترام دینے کی کوشش کریں گے، ماحول کو تھوڑا سا آزاد کریں گے، تو یہ جو ابھی خاندان چل رہے ہیں نا، یہ بھی ٹوٹ جائیں گے. مثلا وہ کہیں گے کہ ابھی تو پھر ایک باپ کا کنٹرول ہے نا، تو تھوڑا معاملات چل جاتے ہیں. اگر اس کنٹرول کو کم کریں گے تو طاقت دوسری طرف سے بھی آ جائے گی اور معاملہ خراب ہو جائے گا. کوئی ممکن ہے کہنے والا یہ کہے گا، لیکن میں اس سے کہوں گا خراب ہم نے کیا ہے، صحیح بھی ہم کو کرنا پڑے گا. اگر پاکستان کے اندر ریشو یہ ہے کہ زیادہ تر مرد جو ہے وہ طاقتور پارٹی ہے، اگر یہ ہے تو پھر آہستہ آہستہ صحیح بھی کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، پھر آزاد بچے نہیں بنتے. بلکہ ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اب یہاں پہ ایک پیچیدگی ہے، اللہ کرے میں عرض کر پاؤں اس کو. یہ جو انسان کے اندر جذبات بنتے ہیں، جذبات ممکن ہے کسی جگہ سے بنے، لیکن یہ جذبات لڑک کے کہاں چلے جائیں اس کو اللہ جانتا ہے، اس کو کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا جا سکتا. مثال، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، میں نے اپنی اولاد کو خوب دبا کے رکھا ہوا ہے، عقل پہ نہیں ہے، احترام پہ نہیں ہے، خوف پر ہے، حکم پر ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ چلتا رہے گا. پھر جب اولاد کے پاس طاقت آئے گی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بغاوت کرے گا، بغاوت کرے گا. اچھا، حاکم کے سامنے بغاوت کی عادت کس نے دلائی ہے؟ میں نے دلائی ہے. اب یہ جو بغاوت کی عادت آئی ہے، یہ کہاں تک جائے گی؟ نہیں معلوم، شاید خدا سے بغاوت تک بھی جائے گی. اور پہلا دھکا کس نے دیا تھا؟ یہ میں نے دیا تھا. ان باتوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو احساسات ہوتے ہیں، یہ جو جذبات ہوتے ہیں، خدا نہ کرے اگر کوئی اولاد، کوئی بچہ ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شاید کسی کو برا لگے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. اگر ایک ایسے ماحول کے اندر رہ رہا ہے جہاں ماں باپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور خدا نہ کرے ایسا ہو رہا ہے کہ باپ ماں کے اوپر ظلم کرتا ہے اور بچے کو یہ احساس ہے کہ میری ماں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اپنے باپ کے لیے اس کے دل میں کیا جذبات آئیں گے؟ اس کے دل میں بغاوت کے جذبات آئیں گے. یہ جو باغی بنانے کا عمل ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ باپ نے کیا. اب اس کی سزا اس کو اٹھانی پڑے گی. اور خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر یہ بچہ اسی کمپلیکس میں دنیا کی ہر چیز سے باغی ہو گیا، تو یہ معاشرے سے بھی بغاوت کرے گا، یہ دین سے بھی بغاوت کرے گا، اور اس کو بغاوت کی کشتی میں بٹھانے والا اس کا باپ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں پیچیدہ مسائل آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں کہ سادہ بنا کے عرض کروں، لیکن اس میں ایک ڈر ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو بچے سن رہے ہوں وہ یہ کہیں گے کہ اچھا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا، میری بغاوت کا سارا ذمہ دار فلاں ہے، ختم ہو گیا معاملہ. وہ امریکہ میں، میں کہیں ایک درس دے رہا تھا تو وہاں پر ایک خاتون تھیں، وہ ٹیچر تھیں بچوں کی، کہنے کی مولانا دین سمجھانے میں بڑی مسائل ہوتے ہیں ہمارے لیے امریکہ میں. تو میں نے کہا چلیے بتائیے، شاید میں کوئی حل کر پاؤں. تو کہنے کی کہ وہ ایک دن میں نے بچے سے پوچھا تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو واجب بھی نہیں تھی. تو اس نے بتایا ٹیچر نے کہ بیٹا تم پہ واجب نہیں ہے, لیکن جب واجب ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا. بچے نے پوچھا کہ بھائی اگر کسی کے اوپر واجب ہو جائے اور وہ نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا. تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اگر تم نماز نہیں پڑھو گے پھر خدا جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا, خدا تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. تو اس نے کہا اچھا اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو اس نے بتایا کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے, پھر وہ آگ میں جلتا ہے, پھر اس کو پٹائی ہوتی ہے. کہنے لگا مجھے سمجھ میں آ گیا میرے بابا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مشکل یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی ابھی میں نے کہا کہ بھائی اگر باپ ایسے کرے گا بچہ بغاوت باغی ہو سکتا ہے. ابھی یہاں پہ بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے سمجھ میں کہ اچھا سمجھ میں آ گیا میری بغاوت کا سبب کہاں پر ہے. نہیں, اللہ نے سب کو ذمہ دار قرار دیا ہے. ماحول ایک حد تک انسان پہ اثر ڈالے گا, حتیٰ رزق حرام جو اتنی بری چیز ہے اللہ کے دین کے اندر, رزق حرام. لیکن اگر انسان اپنا ارادہ کرے تو رزق حرام کے برے اثر کو بھی ختم کر سکتا ہے اگر بچہ ارادہ کرے. تو کبھی بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ میری غلطی کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا اور خدا مجھے معاف کر دے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. پارشلی کوئی اور ذمہ دار ہوگا. انہوں نے شاید ہماری تائید میں درود بھیجوایا کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے. تو کچھ لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی گناہوں اپنی غلطیوں کی ذمہ داری کسی اور کے سر پر ڈال دیں. نہیں, یہ سب دونوں کو لے کے چلنا ہوگا. ماں باپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی ہم نے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت کرنا ہے. بچوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر میرے ماں باپ میں کوئی خرابی ہے, خامی ہے, کمی ہے, کوتاہی ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ خدا مجھ سے قبول کر لے گا کہ ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو گیا تھا. نہیں, انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. انسان کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور پھر ان بچوں کی خدمت میں عرض کروں گا جنہوں نے سارا سیناریو سنا اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم وہ شکار ہیں جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. ان بچوں کی خدمت میں عرض کروں گا, ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھو, وہ یہ ہے کہ خدا کبھی بھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے. کبھی بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا. اگر خدا نے کسی کو مشکلات دی ہوتی ہیں اس وجہ سے دی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر سنبھالنے کی طاقت بھی ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. خدا کسی کو ایسی طاقت میں محنت میں نہیں ڈالتا جس کو سنبھالنے کی ہمت اس کو نہ دی ہو. پہلے ہمت دیتا ہے, پہلے راستہ دیتا ہے, اس کے بعد مصیبت دیتا ہے, اس کے بعد اس کو اس مشکل میں ڈالتا ہے. تو اگر خدا نہ کہ نعوذ باللہ کوئی بچے ایسی مشکل میں پڑھیں اور وہ سوچیں ہم تو پھنس گئے. نہیں پھنسے ہو, خدا نے تمہارے لیے بھی راستے رکھے ہیں. اور ماں باپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ کو اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. البتہ یہ کہانی بالکل الٹی بھی ہو سکتی ہے. دوسری طرف سے بھی عرض کر دوں, کبھی کوئی یہ نہ سمجھے. وہ کیا, ماں باپ نے پوری کوشش کر لی, ہر طریقے سے صحیح کام کیا, نعوذ باللہ تعالیٰ اولاد پھر بھی غلط راستے پہ چل پڑی, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور معمولاً کیا ہوتا ہے ایسی صورت میں, اولاد اپنی ساری غلطیوں کی تقصیر باپ اور ماں کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں, یہ بھی شیطان کا ایک ذریعہ ہے, دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتا رہتا ہے. عزیزان محترم, ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین خدا نمتال کے لطف و کرم سے بہت اچھے دور میں بھیجے گئے ہیں. یہاں پہ بہت سارے حقائق سامنے آ رہے ہیں. تربیت کے معاملے میں جو پیچیدگیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, کامیاب قومیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اچھی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ان سب کو دیکھتے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ ہم پہ سے عذر ختم ہو گیا, ہم پہ اللہ کی حجت پوری ہوتی جا رہی ہے. اگر نہ کہوں کہ پوری ہو چکی در حقیقت. اب جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی اپنے وقت کے امام کے لیے جن کے ظہور کو ہم اتنا نزدیک بعض اوقات دیکھ پا رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بچے ہمارے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں, یہ بچے شاید کسی اگلے بہت بڑی ذمہ داری کے لیے خلق ہوں. بعض اوقات سوچتا ہوں ہم لوگ ابھی یہاں مثلا انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے 2015 میں یہاں بیٹھے ہیں. فرض کر لیتے ہیں خدا انشاءاللہ وہ دن دیکھنا نصیب کرے, فرض کر لیتے ہیں اگر چند سال کے اندر وقت کے امام تشریف لے آئے تو یہاں جو بچے بیٹھے ہیں وہ شاید امام کے لشکر کا حصہ ہوں. اگر ابھی ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے خاندانوں میں رہنے والا کوئی بچہ امام کے لشکر کا حصہ ہے, کتنا خیال کرتے ہیں ہم اس کا کہ ہم نہ جا سکے لیکن یہ جانے والا ہے. اس فرض کے اوپر یہ خیال کیوں نہیں کر لیتے, اس فرض پہ کہ شاید یہ نصیب ہونے والا ہو, ہم خیال کیوں نہیں کر لیں؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم ایک ذمہ داری کو احساس کریں اپنے اندر, اس ذمہ داری کی خاطر قربانیاں بھی دیں, بغیر قربانی کے کوئی کام حل نہیں ہو سکتا. اور واقعاً سخت ہے آج کے دور میں باپ ہونا, ماں ہونا بہت سخت ہے آج کے دور میں, بڑا دل چاہیے, بہت جگر چاہیے, بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں, لیکن ہمارے سامنے ہدف بہت بڑا ہدف, ہمارے سامنے مقصد بہت بڑا مقصد ہے, اس کی خاطر یہ قربانیاں ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں. وہ یہ کہ ہم نے جس امام کی نصرت کے لیے 1400 سال وعدے کیے, ہر ایک نے ہمیں یاد دلایا کہ دیکھو ایسا ایک وقت آئے گا جب تم اپنے امام کی نصرت کرو, کاش ایسا ہو کہ وہ ہمیں نصیب ہونے والا ہو, اور نہ بھی ہو تو ہمیں یہ جو پرچم عزا ہے یہ اپنی اگلی نسل کو دینا ہے. یقین فرمائیے بعض اوقات میں اپنے اندر فخر کرتا ہوں, اپنے اندر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں ورنہ آپ بھی ایسے ہی فخر کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین 1400 سال سے ہم نے پرچم اٹھایا ہوا ہے, دین ہمارے ہاتھ میں, سید الشہداء کی عزاداری کو اٹھایا ہوا ہے. یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے, یہ کوئی کم چیز نہیں ہے. مثلا آپ تصور کریں آپ کے مراجع اعظم نجف اشرف میں جو تشریف فرما ہے یا ایران میں تشریف فرما ہے, کوئی ان سے پوچھے تم لوگ کس مسند پہ بیٹھے ہو, تو وہ آپ سے کہیں گے ہم اس مسند پہ بیٹھے ہیں جہاں 1000 سال سے لوگ بیٹھے ہیں, 1000 سال سے. آج جو نجف اشرف ہے 1000 سال سے ہے, 1000 سال سے ہے. میں کبھی کبھی فخر سے یہ سوچتا ہوں, کسی نے مجھ سے کہا کہ مثلا امریکہ یہ کر رہا ہے عراق میں, امریکہ وہ کر رہا ہے, میں نے اس سے کہا کہ ہم جس سلسلے کے چلانے والے ہیں, جس کے پیچھے چلنے والے ہیں, ان کے لیے امریکہ آج کی پیداوار ہے. یہاں منگول خان آ کے جا چکا ہے, یہاں ہلاکو خان آ کے جا چکا ہے, یہاں بڑے بڑے تررم خان آ کے جا چکے ہیں, ہم 1000 سال پہلے بھی تھے آج بھی ہیں, ہم یہاں بیٹھنے کے لیے. کیوں؟ یہاں ہمارے مولا کا روضہ ہے, اس نے ہمیں پناہ دی ہوئی ہے. کوئی ہم ہلاکو خان منگول خان ہمیں ہلا نہیں سکا یہاں سے, ہم یہیں پر ہیں. الحمدللہ فخر ہے, ایک پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے 1400 سال سے ہے, اور الحمدللہ رب العالمین یہ جو حوادث پاکستان میں پیش آئے, کراچی میں پیش آئے, ان کو دیکھتے ہوئے بھی فخر سے عرض کرتے ہیں ہم نے استقامت دکھائی ہے, یہاں کے شیعہ نے استقامت دکھائی ہے. اگر یہ شیعہ یہ استقامت نہیں دکھاتے, یہ حکومت اتنی آسانی سے یو ٹرن لینے والی نہیں تھی, انہوں نے بڑی لمبی سازش سوچی ہوئی تھی. جو لوگ ان میں سے جانتے ہیں اور ہمارے میں سے جانتے ہیں, یہ لوگ ہمارا وجود قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے. 30 سال پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ پورے پاکستان, پورے بر صغیر میں صرف ایک فرقہ باقی رہے گا, باقی سب ختم ہو جائیں گے. انہوں نے اپنی خام خیالی میں یہ سوچا تھا, اور اپنی اس سازش میں ہمیں ختم کرنے کے لیے موت کو ہتھیار سمجھا تھا. انہوں نے سوچا تھا ہمیں موت سے ڈرائیں گے, اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے اور ہم غائب ہو جائیں گے, ہم لوگ اپنی آئیڈینٹیٹی شناخت کھو بیٹھیں گے. میں یہ باتیں بہت دفعہ عرض کر چکا تھا اس زمانے میں بھی جب یہ سب چل رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم نے استقامت دکھائی, اپنے پرچم کو بلند رکھا, اور یہ جو کچھ کیا مولا سعید سجاد کے ایک جملے کے سائے میں نظر آتا ہے. جب امام کوفہ کے دربار میں پہنچے, فاسیر تھے, مخدرات عصمت و طہارت ان کے ساتھ تھیں, اس کمزوری کے عالم میں عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے تھے. انسان طاقت میں خدا کو بھلا دیتا ہے, طاقت میں وہ باغی وہ طاغی سمجھنے لگا جیسے وہ سب کچھ ہے. اس نے امام کے اوپر ایک طنز کیا, اور سمجھ رہا تھا کہ امام سر جھکا کے کھڑے رہیں گے، امام نے جرأت مندانہ جواب دیا. جیسے ہی جرأت مندانہ جواب دیا تو کہنے لگا ان کو مار دو. امام نے وہاں اس کمزوری کے عالم میں حسب روایت زنجیروں اور توخ و زنجیر کے اندر، اور اس سے بڑی کمزوری یہ کہ دربار کے اندر تھے، اسیر بنے ہوئے تھے، اس کمزوری کے عالم میں کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا. اور یقین فرمائیے شیعہ کے پاس بڑی دولت ہے. امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج تو حد دونی بالموت، کیا تو مجھے موت سے دھمکائے گا، ہمیں موت سے دھمکائے گا؟ فرمایا موت ہمارے لیے کرامت ہے، موت ہمارے لیے شرافت ہے، تو ہمیں موت سے دھمکائے گا؟ عزیز، یہ جو سید الشہداء کا جملہ ہے نا، یہ ہم لوگوں کے لیے، ان کی اولاد طاہرہ کا جملہ ہم لوگوں کے لیے. ہمیں صرف اس پورے واقعے کربلا سے اگر چوتھے امام کا یہ جملہ سیکھنے کو مل جائے نا، تو ہم پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہمیں موت سے ڈراتے ہو، تم نے بم دھماکے کیے کس لیے کیے تھے؟ کیا ہم موت سے ڈریں گے؟ ٹارگٹ کلنگ کس لیے کی تھی؟ کیا ہم موت سے ڈریں گے؟ جلوسوں میں بم پھاڑے تھے، کیوں پھاڑے تھے؟ کیا ہم موت سے ڈریں گے؟ اور موت سے ڈریں گے تو کیا ہوگا؟ موت سے ڈریں گے تو ہمارے جلوس بند ہوں گے، نعوذ باللہ، ہماری مجالس کم ہوں گی، ہم پرچم اٹھانا بند کریں گے. کیا اپنی شکست کا یقین نہیں کر لیا ان بدبختوں نے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم سالوں سے یہاں پہ رضاداری کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. ہم سالوں سے یہیں سے جلوس اٹھاتے تھے، ابھی بھی اٹھائیں گے. ہم پہلے بھی جو کام کر رہے تھے ابھی بھی کریں گے، اور جو بدبخت ہمارے خلاف تھے وہ کہاں ہیں اب؟ اب یا وہ اپنی قبروں میں ہیں یا اپنے بلوں کے اندر ہیں. ہم پہلے بھی روڈوں پہ تھے، اب بھی روڈوں پہ رہیں گے. ہم نے پہلے بھی مولا ابو الفضل کا پرچم اٹھایا تھا، ابھی بھی اٹھائیں گے. ہم صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے. ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ ہم نے سید الشہداء سے سیکھا ہے. آپ کو اور مجھے اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ ہماری طاقت ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے. اور کیوں ڈریں؟ آئے سید الشہداء نے ہمیں زندگی کا راستہ نہیں سکھایا. عزیز و یقیناً آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، انسان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیلنا آسان ہوتا ہے، انسان کے لیے وہی سختی اپنی اولاد پہ ڈالنا بہت سخت ہوتا ہے. خود جھیلنا آسان ہوتا ہے، اولاد پہ ڈالنا سخت ہوتا ہے. جو معرکہ سید الشہداء نے کیا، وجہ کہ انہوں نے موت خود بعد میں دیکھی ہے، پہلے اپنی اولاد کی موت کو دیکھا ہے، پہلے اپنی اولاد کی موت دیکھی. سید الشہداء نے پہلے علی اکبر کو تڑپتے دیکھا، سید الشہداء نے ننھے علی اصغر کو قربان کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جملات ہمارے لیے کہنا آسان ہے، کاش کوئی سید الشہداء کے مقدس دل کے اندر جھانک کے دیکھے. جب علی اکبر جا رہے تھے تو سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ باپ ہونے کے ناطے ہمیں بھی احساس ہے کہ بچوں کی محبت کسے کہتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم باپ ہونے کے ناطے وہ محبت نہیں دے سکتے جو سید الشہداء علی اکبر کو دیتے تھے. کامل باپ تھے، کامل باپ اپنے بچے کو جو محبت دیتا تھا وہ ہم جیسے کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اور جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کر رہے تھے، ایک وہ مرحلہ تھا جب سید الشہداء نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا ہم سے الوداع کرنے سے پہلے اپنی پھوپھی سے الوداع کر کے آؤ. سید الشہداء گویا بیویوں کے خیمے کی طرف تشریف لے گئے، بیویوں سے الوداع کرنے کے لیے. راوی کہتا ہے خواتین کے خیمے میں وہ ماتم ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. نہیں معلوم وہ کون سا مرحلہ رہا ہوگا, بیویوں نے کس طریقے سے حضرت علی اکبر کو الوداع کیا ہوگا. جیسا کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے, جب حضرت علی اکبر خیمے سے نکلنے لگتے تھے تو پھر کوئی خاتون ان کو دوبارہ اپنے گلے لگا دیتی تھی. جیسا کہ روایت معمولاً پڑھا کرتے ہیں کہ سات دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا تھا اور سات دفعہ خیمے کا پردہ جھکا. جتنا سخت حضرت علی اکبر کو الوداع کہنا تھا, اللہ جانتا ہے یہ مرحلہ کیا مرحلہ تھا. اور میں معمولاً پیروی کرتا ہوں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ان مصائب کو بیان کرنے میں, کہ وہ فرماتے ہیں جب حضرت علی اکبر آخری دفعہ نکلنے لگے تو کسی نے حضرت علی اکبر کی ابا کا دامن پکڑا. علامہ صاحب نے کمال کیا ہے یہاں پر. حضرت علی اکبر کے مصائب کا یہ پہلو جو انہوں نے بیان کیا, انہوں نے فرمایا کہ یہ کہ ابا کا دامن پکڑا تو یقیناً کوئی بچی ہوگی جس نے پکڑا ہوگا. حقیقت یہ ہے واقع ایسا ہی. حضرت علی اکبر کے غم میں سب روئے, بیویاں روئیں, بچے بھی روئے, سید الشہداء بھی روئے. ایک عجیب جملہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آتا. بیویوں کو پتا تھا کہ جو یہاں سے الوداع کر کے جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا. اب اگر میں آپ کی خدمت میں چند روایات بس حضرت علی اکبر کے مصائب کی عرض کروں, کہ سید الشہداء جب علی اکبر کو الوداع کرنے لگے, دو روایات ہمارے پاس اس موقع کی موجود ہیں, بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. شاید امام حسین چاہتے تھے کہ بیٹے کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آتا رہے. بڑی عجیب طلب تھی یہ. اس کے بعد اگلی روایت کہتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ باپ آہستہ آہستہ پیچھے سے آ رہا ہے. سید الشہداء نے اپنے بچے کو بھیج دیا تھا, حضرت علی اکبر نے جنگ کی. اب اصولاً یہ ہوا کہ حضرت علی اکبر میدان جنگ کو لڑ رہے تھے. علی اکبر حیدر کرار کے پوتے ہیں, بہت مہارت کے ساتھ جنگ کی, دشمنوں کو تہس نہس کیا. ایک موقع پر سید الشہداء کے پاس واپس آئے, یہ بہت ہی عجیب لمحہ ہونا چاہیے. سید الشہداء کے پاس آئے اور کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. عزیزو ہم جیسے باپ کے لیے بھی جو ناقص ہیں بہت سخت ہے کہ ہم سے ہمارا بچہ ایک گھونٹ پانی مانگے اور ہم نہ دے سکیں, لیکن حسین ساقی کوثر ہیں, حوض کوثر کے مالک ہیں. کتنا سخت مرحلہ ہوگا جب حضرت علی اکبر نے پانی مانگا ہوگا. سید الشہداء نے کہا کہ بیٹا علی اکبر تم جاؤ, تمہارے نانا محمد مصطفیٰ تمہیں سیراب کریں گے, علی مرتضیٰ تمہیں سیراب کریں گے. حضرت علی اکبر واپس تشریف لے گئے. میں مجبور ہوں کہ آہستہ پڑھوں, میں اگر تیز پڑھوں گا میں نہیں پڑھ پاؤں گا, اس خاطر میں آہستہ آہستہ کر کے پڑھوں گا. حضرت علی اکبر زمین کے اوپر گرے ہیں. دو روایات بیان کر رہے ہیں جو بہت ہی عجیب ہیں. ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے کہا کہ بیٹا اپنے باپ کو آواز دیتے رہو, تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. انتہائی قرین قیاس ہے, بہت ممکن ہے سید الشہداء بڑھاپے کے عالم میں جوان بیٹے کا جانا اگر آنکھوں سے بینائی جانے کا سبب بنے, کوئی بعید نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور جملہ عجیب بیان کرتے ہیں روایات کے اندر, کہتے ہیں جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھے تو بعض مواقع پر زمین کو ٹٹول کے چلنا پڑا. نہیں مانوں گی روایت واقع انتہائی سخت روایت ہے, لیکن اگر میں اس کو سوچوں کہ جب حضرت ابوالفضل زمین پر گرے تھے تو فرمایا تھا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، کچھ بعید نہیں کہ جب حضرت علی اکبر گرے ہو تو سید الشہداء کو زمین کا سہارا لینا پڑ گیا ہو. کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب علی مرتضیٰ کو فاطمہ زہرا کی خبر ملی تھی تو زمین پہ بیٹھے تھے؟ سید الشہداء علی اکبر کے سامنے پہنچے، علی اکبر دنیا سے جا رہے ہیں، سید الشہداء نے علی اکبر کو دیکھا. میرا اپنے خیال ہے کہ جملہ شاید حضرت علی اکبر کی رمق باقی تھی، چونکہ علی اکبر کو خطاب کر کے کہا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. نہیں معلوم شاید یہ جملہ سن کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے تک آئی اور بھیا سے کہا کہ بھائی کیا میں آؤں لاشا اٹھانے کے لیے؟ یقیناً سید الشہداء نے بی بی زینب کو اجازت نہیں دینی تھی، لیکن بیان کرتے ہیں کہ بی بی نے اس لیے کیا تاکہ امام حسین کی توجہ حضرت علی اکبر کے لاشے سے ہٹ جائے. محافظ امامت ہیں، امام کی جذبات کو سمجھتی ہیں. اور وہ شعر جو میں معمولاً علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی تأسی میں پڑھا کرتا ہوں کہ گویا بی بی زینب کہہ رہی ہیں کہ لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. حضرت علی اکبر کا لاشا جوان بیٹا ہے سید الشہداء کے برابر کا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں. السلام علی الحسین، السلام علی سیدہ زینب الکبریٰ، السلام علی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین.